سعودی عرب میں سماجی کارکنوں کے خلاف حکومتی تشدد جاری ہے. S-300 میزائل سسٹم شام کو دیا جائے گا روس. روزنامہ رسالت نے شام اسلحہ بھیجنے کا یورپی یونین کا فیصلہ خطرناک ہے ترجمان وزارت خارجہ سرخی کے ذیل میں لکھا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس عراقچی نے شام کے بارے میں تہران میں بین الاقوامی مذاکرات کے آغاز کے موقع پر یورپی یونین کی جانب سے شامی مخالفین کو ہتھیار بھیجنے پر پابندی اٹھانے کے فیصلے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جس کا مغربی ممالک دعویٰ کرتے ہیں سب سے بڑی مشکل دہشت گردی کے سلسلے میں دوہرا رویہ ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے شام میں دہشت گرد گروہوں کو ہتھیار بھیجنے پر پابندی کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو خطرناک قرار دیا اور کہا کہ یورپی ممالک نے دہشت گردوں کی حمایت کی غلط پالیسی اختیار کر کے در حقیقت انہیں اپنی سرحدوں سے نزدیک کیا ہے اور انہوں نے اپنے جلد بازی میں کیے گئے غلط فیصلے سے اپنے لیے خطرناک خطرات بڑھا لیے ہیں. روزنامہ رسالت نے انتخابات کا اسلامی ایرانی ماڈل عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں.
مغربی انداز میں انتخاباتی مہم کا مطلب ہوتا ہے میڈیا کی رائے دہندگان کی آنکھوں اور کانوں کو بھرنا. اس لیے اس مقصد کی تکمیل کے لیے تمام راستے اختیار کیے جاتے ہیں اور امیدوار معروف اداکاروں، کھلاڑیوں بلکہ خوبصورت جانوروں تک کے ساتھ اپنی تصویریں بنواتے ہیں اور انتخابات میں اسے استعمال کرتے ہیں. ان سب کاموں کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کسی بھی طرح سے رائے دہندگان کو اپنی طرف مائل کیا جائے. لیکن دینی جمہوریت میں انتخاباتی مہم کا اپنا انداز مختلف ہے اور اس میں دلوں اور خیالات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں انتخابات کی 34 سالہ تاریخ اس عمل میں ایک طرح کے تکامل کی نشاندہی کرتی ہے. چہروں کے بجائے باتوں اور تصویروں کے بجائے عقلی دلائل سے کام لینا اسلامی ایرانی ماڈل کا خاصہ ہے. ایران میں صدارتی انتخابات کے موقع پر سرکاری ٹی وی چینلوں اور ریڈیو پر ہر امیدوار کو اس بات کا کافی موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی باتوں اور منصوبوں کے ذریعے رائے دہندگان کے عقلوں اور دلوں تک اپنی بات پہنچا دے. اس لیے امیدواروں سے توقع ہے کہ وہ اپنے افکار اور ارادے تصویروں کے ذریعے نہیں بلکہ پروگراموں کی شکل میں عوام کے سامنے پیش کریں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملک چلانے کے لیے منصوبہ سازی ایک شخص کا کام نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اجتماعی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں ابھی جماعتی نظام کو پذیرائی نہیں حاصل ہے اس لیے پارٹیاں عام طور پر انتخابات کے بارے میں ہی سوچتی ہیں اور جہاں تک خود امیدوار کا سوال ہے تو وہ انتخاباتی تشریحاتی مشن میں اپنا اتنا مصروف رہتا ہے کہ اسے اپنے منصوبے عوام کے سامنے پوری طرح سے پیش کرنے کی فرصت نہیں مل پاتی. بہرحال اسلامی اور ایرانی ماڈل میں تشہیرات کے اپنے خاص اصول و ضابطے ہیں لیکن امیدواروں کو اپنے وعدوں میں تعلیم جیسے بنیادی شعبوں کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اگر وہ کامیاب نہ بھی ہوئے تب بھی ان کے وعدے سماجی ضرورت کی شکل میں موجود رہیں گے.
پروگرام کے اگلے حصے میں نظر ڈالیں گے ہندوستانی اخبارات پر. پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھی مالک اشتر. مالک خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر ہوں میں مالک اشتر. سلام قبول کیجیے. ناظرین دہلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات پر نظر ڈالنے کے سلسلے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب پر. روزنامہ انقلاب کی آج کی اہم سرخیاں ہیں لندن میں مسلمانوں کے خلاف مظاہرہ اور اسلامی ثقافتی مرکز پر حملے، میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر دو بچوں کی پابندی صحیح نہیں، جمہوریت نواز اپوزیشن لیڈر آنگ سان سو کی نے پابندی کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا. ہندوستانی زائرین کے وفد کی ایران میں عقائد سستانی سے ملاقات۔ اخبار نے حزب اللہ اور اسرائیل میں جنگ کے آثار کے عنوان سے شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع کیا ہے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے جنوبی لبنان میں اسلامی ملیشیا حزب اللہ کے علاقے میں ایک راکٹ آ کر گرا، جس سے 5 شہری زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے لیے مغربی میڈیا نے شام کے باغیوں کو ذمہ دار قرار دیا، لیکن شام کے مسلح باغیوں کے ایک ترجمان نے کہا کہ یہ حملہ انہوں نے نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی جنگ کو شام کی سرحدوں سے باہر نہیں لے جانا چاہتے۔ انہی قیاس سارائیوں کے درمیان اسرائیل پر اتوار کو ایک میزائل جنوبی لبنان سے داغا گیا۔ اسرائیلیوں نے بھلے ہی اس میزائل کو پھینکے جانے کا الزام کسی پر عائد نہ کیا ہو، لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ کام حزب اللہ کے جانبازوں نے انجام دیا ہے۔ علاقے میں حزب اللہ ہی ایک ایسی طاقت ہے جو اسرائیل کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتی ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی سچ ہے کہ صرف حزب اللہ ہی ایک ایسی مسلم ملیشیا ہے جس نے اسرائیل کو شکست کا مزہ چکھایا ہے، ورنہ اس سے قبل تک اسرائیل نے ہر جنگ میں عربوں کو شکست دی تھی۔ مضمون میں آگے کہا گیا ہے کہ واضح ہو کہ نہ تو ابھی تک کسی نے جنوبی لبنان پر پھینکے گئے میزائل کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور نہ ہی اسرائیل پر داغے گئے میزائل کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ یہ ہم نے پھینکی ہے۔ اسرائیل نے اس میزائل کا کوئی جواب بھی نہیں دیا ہے، لیکن وہ جنوبی لبنان پر موقع ملتے ہی حملہ ضرور کرے گا، یہ بات یقینی ہے۔ اصل میں اسرائیل کی دلی تمنا یہ ہے کہ وہ خطے میں ایران نواز طاقتوں کا صفایا کر کے امریکہ نواز طبقے کو اقتدار دلوائے، تاکہ پھر اس کے ظلم و جور کے خلاف کوئی منہ کھولنے والا نہ رہے۔ لیکن حزب اللہ کے ساتھ ہونے والی جنگ میں اسرائیل فتح یاب ہو پائے گا، اس میں خود اسرائیل کے دفاعی ماہرین کو بھی شک ہے۔ اسرائیل کے اعلی حکام اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس ایسی فوج ہے جو گوریلا جنگ میں دنیا کے بہترین سپاہی مانے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسی حکمت عملی آتی ہے جس نے دنیا کے مضبوط ترین فوج کے پیر اکھاڑ دیے تھے۔ اسرائیل کو اپنی دفاعی ٹیکنالوجی پر بہت ناز تھا، لیکن 2006 کی جنگ میں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے حزب اللہ نے جن راکٹ لانچروں کا استعمال کیا، ان کا پتہ لگانے میں اسرائیل کا میزائل شکن نظام بری طرح ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ حزب اللہ نے ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی کہ اسرائیل حزب اللہ کے راکٹ لانچرز کا پتہ لگانے میں پوری طرح ناکام رہا۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ صحافت پر۔ روزنامہ صحافت کی آج کی اہم سرخیاں ہیں: امن بحالی کی امیدوں کو دھچکا، شامی باغیوں کو اسلحہ دے گی یورپی یونین، پاکستانی سیاست پر 70 کنبوں کی اجارہ داری، بین الاقوامی فوجدار عدالت پر نسلی تعصب کا الزام۔ اخبار نے فوج کا استعمال نہیں ہوگا کے عنوان سے اپنا اداریہ لکھا ہے۔ اداریے میں کہا گیا ہے کہ نکسلی شورش پسندوں کو کچلنے کے لیے فوج کا براہ راست استعمال نہ کیا جائے گا۔ یہ بات مختلف حکومتوں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے، اور اب وزیر دفاع اے کے اینٹنی بھی اس سلسلے میں پھر وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماؤ نواز یا کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو دبانے میں پولیس اور نیم فوجی لشکر کو فوج کے بالواسطہ مدد ضرور دے گی۔ چھتیس گڑھ میں لوگوں کو بچانے کے لیے فضائیہ کے ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے تھے، لیکن نکسلیوں کو جغرافیائی اعتبار سے جو برتری حاصل ہے اس کا کوئی تدارک ممکن نہیں ہے۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ نکسلیوں نے جس قدر تباہی مچائی ہے، اس کے مقابلے میں دہشت گردوں کو بم دھماکوں میں کم نقصان ہوا ہے۔ نکسلی کھل کر اپنی کارروائیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی دھمکی دیتے ہیں، لیکن بم کا استعمال کرنے والے لوگ کھل کر سامنے نہیں آتے۔ بعض تنظیموں کی جانب سے ای میل بھیجے جاتے ہیں، جو بات کہی جاتی ہے بقول جسٹس مارک انڈے کارجو کوئی بھی بھیج سکتا ہے، لیکن اس کے اصل قصورواروں کی نشاندہی اتنے برسوں کے گزرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکی ہے، اور نہ ہی یہ پتہ چلا ہے کہ وہ کس جگہ پر سرگرم رہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آئیے اب اخیر میں نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا پر۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی آج کی اہم سرخیاں ہیں: اسرائیل کے ساتھ تعاون قومی امنگوں کے منافی، محمود عباس کے تل ابیب کے موقت میں بیانات پر حماس کا شدید رد عمل، محمد علی جوہر یونیورسٹی کو اقلیتی درجہ، قومی کمیشن برائے اقلیتی تعلیمی درجات کا تاریخی فیصلہ، آج 2:18 پر سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ اخبار نے سرحد پر چین کا اڑیل رویہ کے عنوان سے کلدیپ نیئر کا ایک مضمون شائع کیا ہے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ چین کا اصرار یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالات معمول پر اسی صورت میں آ سکتے ہیں کہ سرحد کے مسئلے کو مہر بند رکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جتنا علاقہ چین نے ہڑپ کیا ہے اس پر وہ مستقل قابض رہے گا۔ ہمارے وزیراعظم کا یہ موقف درست ہے کہ سرحد کے مسئلے کو حل کیے بغیر امن و سکون ممکن ہی نہیں ہے۔ مضمون میں آگے کہا گیا ہے کہ چین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ مستقل سرحد کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ غیر جمہوری سرحد اسے اروناچل پر اپنا دعویٰ جتانے کا بہانہ فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل رہی ہے کہ جموں و کشمیر اور اروناچل پردیش کے لیے علیحدہ ویزا کیوں جاری کیا گیا ہے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی نقطۂ نظر سے چین نے ہندوستان کو مات دے دی ہے، لیکن چین میں سیاسی مسائل آمریت سے حل کیے گئے ہیں، کیا دیر پا حل ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہندوستان نے چین کے مقابلے میں معاشرے کو کھلا رکھ کر مختلف نقطۂ نظر اور افکار کے آزادانہ تعامل کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، تاہم ایک بات ہے کہ ہندوستان کو اقتصادی نمو کی رفتار تیز کرنی ہوگی، جو اس وقت 4.6% ہے اور چند سال پہلے یہ شرح 9% تھی۔ تو ناظرین، یہ تھا نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ۔ اسی کے ساتھ جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بہت شکریہ مالک آپ کا۔ ناظرین، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ تھوڑی کچھ مشکل پیش آئی ہمیں رابطے میں، اور ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام کے سلسلے میں باری ہے ایرانی سے شائع ہونے والے ایک اور روزنامہ جمہوری اسلامی کی، تو ملاحظہ فرمائیں کچھ اہم سرخیاں۔ تہران بین الاقوامی شام اجلاس کا میزبان، ایرانی بحریہ کے جہاز روس جائیں گے، ترک اسلحہ کانفرنس ایران کی سربراہی کا آغاز ہو گیا، روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی صدر مملکت کی موجودگی میں سیاہ بشا پروجیکٹ کا افتتاح کے ذیل میں لکھا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے کہا ہے کہ ایرانی ماہرین نے دشمنوں کی پابندیوں کے باوجود انجینئرنگ کے پیچیدہ ترین پروجیکٹوں کی ڈیزائننگ کی اور اس پر عمل درآمد کیا۔ صدر مملکت نے شمالی ایران کے سیاہ بشا میں ایران کے پہلے ریزرو پمپ، بجلی گھر اور ڈیم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ سیاہ بشا پروجیکٹ جو ایرانی ماہرین کے ہاتھوں انجام پایا ہے، انجینئرنگ کے شعبے کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ صدر احمد نژاد نے کہا کہ یہ پروجیکٹ ایک نہایت پیچیدہ، جدید ترین اور مؤثر پروجیکٹ ہے جو پائیدار اور مفید انرجی کے حصول کی غرض سے انجام پایا ہے۔ صدر مملکت نے ایران کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پائیدار اور صاف انرجی کے حصول کو نہایت اہم اور بنیادی قرار دیا اور کہا کہ ایران میں ہر کام کے لیے صاف انرجی کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے پروجیکٹ سے ایران کے لیے ضرورت کی انرجی حاصل کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ سیاہ بشا بجلی گھر 260 میگا واٹ کی 4 یونٹ پر مشتمل ہے، جس سے 1040 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ رشوت کے ساتھ مذاکرات، یہ عنوان ہے روزنامہ جمہوری اسلامی میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا۔ اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے صہیونی حکومت اور فلسطینی انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے بہت پہلے سے کوششوں کا آغاز کر دیا تھا، لیکن اب انہوں نے ایسی تجویز کی بات کی ہے جس کے بنا پر وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر سازباز مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو فلسطینی انتظامیہ کے علاقوں میں 4 ارب ڈالر کی بین الاقوامی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ یہ باتیں اردن میں ایک ایسے معاشی اجلاس کے موقع پر کہی گئیں جس میں صہیونی سربراہ شمعون پیرس اور فلسطینی سربراہ محمود عباس ایک ساتھ مہمان تھے اور اردن ان سب کا میزبان تھا۔ اردن کی شاہی حکومت ایسے حالات میں صہیونی حکام کی پذیرائی کرتی ہے کہ جب اس ملک کے عوام کی شدید مخالفت کی وجہ سے اسے صہیونی حکومت کے سفیر کو اپنے ملک سے نکالنا پڑا۔ صہیونیوں اور امریکیوں کی جانب سے لاحاصل مذاکرات پر اسرائیل کی وجوہات بالکل واضح ہیں۔ صہیونی حکام بھی مذاکرات کے عمل کو دوبارہ شروع کرانے کے خواہاں ہیں، کیونکہ اسی حربے سے انہوں نے برسوں تک فلسطینیوں کو اپنے پیچھے دوڑا رکھا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے حکام بھی صہیونیوں سے مذاکرات میں اپنی دلچسپی کو چھپا نہیں پاتے، تاہم مذاکرات کے آغاز کے لیے صہیونی کالونیوں کی تعمیر کو روکے جانے کی شرط رکھتے ہیں، جسے صہیونی حکام نہ صرف یہ کہ نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ اس پالیسی پر مزید شدت سے عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ صہیونی حکومت کے مغربی احباب بھی کالونیوں کی تعمیر کی صہیونی پالیسیوں کو اشتعال انگیز قرار دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فلسطینی عوام امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی کسی بھی صورت میں حمایت نہیں کرتے، اور انہوں نے اپنے اس فیصلے کا اعلان مختلف مظاہروں میں پوری طرح کھل کر کیا ہے۔ موجودہ حالات میں جان کیری مذاکرات کی تجویز کے نام پر جو کچھ کر اور کہہ رہے ہیں اس میں اب رشوت کا ذائقہ بھی ہے، جس کے لالچ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ فلسطینی حکام ایک بار پھر اس لاحاصل عمل کو کئی برسوں کے لیے دوبارہ شروع کر دیں۔
یہ تھا ایران سے شائع ہونے والا روزنامہ جمہوری اسلامی، جس پہ ہم نے ایک نظر ڈالی۔ ایک مختصر بریک لیں گے اور چلیں گے پھر اسلام آباد اسٹوڈیو۔ پاکستانی اخبار کے جائزے کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی منتہا کاظمی۔ منتہا، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے منتہا کاظمی حاضر ہے۔ آغاز کرتی چلوں گی باقاعدہ طور پر آج کے اپنے جائزے کا روزنامہ ایکسپریس میں شائع چند اہم سرخیوں سے۔ امریکہ پہلے پاکستان میں ڈرون حملے بند کرے، پھر ہمارے انتخابات پر بات کرے ایرانی سپریم لیڈر۔ نیٹو جنرل کی کیانی سے ملاقات، آرمی چیف کی افغانستان سے پرسکون انخلا کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ اور پاک ایران گیس منصوبہ مقررہ مدت تک مکمل کیا جائے سینٹ کمیٹی۔ روزنامہ ایکسپریس سے کچھ مزید بات کرتی چلوں گی شائع کردہ اداریے کے حوالے سے، جس کا عنوان ہے مسئلہ کشمیر عالمی ضمیر کے لیے چیلنج۔ ناظرین، عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ سیکرٹری خارجہ پاکستان جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت مسئلہ کشمیر پر دیرینہ موقف سے انحراف نہیں کر سکتی۔ مسئلہ کشمیر اور کشمیری عوام کا حق خود ارادیت ہماری خارجہ پالیسی کا مرکز اور محور ہے۔ اداریے میں تحریر کیا گیا ہے کہ برصغیر اور افغانستان کے امور کے رمز شناس امریکی مبصر بروس ریڈل کے مطابق، امریکہ، بھارت اور پاکستان کا شولہ بار ٹرائنگل اس امر کی عکاسی کرتا ہے کہ نواز شریف برصغیر کے کشیدہ ماحول میں بہتری کے آثار پیدا کر سکیں گے۔ انہوں نے اپنی نئی کتاب اوائڈنگ آرمیگیڈن میں جنگی تباہ کاریوں سے گریز کے پس منظر میں صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف 1999 میں پاک بھارت تعلقات کے زمن میں بریک تھرو کر چکے تھے، تاہم افغان مسئلے پر امریکہ اور پاکستان مخالف سمتوں میں ہیں۔ ادارے میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ کشمیر ٹائمز کے ایک حالیہ تجزیے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف اگرچہ لبرلز کی نگاہ میں قدامت پسند ہیں، تاہم وہ مین سٹریم سیاست میں اپنا ایک الگ انداز فکر رکھتے ہیں اور پاک بھارت تعلقات میں پیش رفت کے لیے بے باکانہ پالیسی کے حامی ہیں۔ اخبار نے نواز شریف کو پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے محتاط اندازے میں آگے بڑھنے کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں گڈ گورننس اور خارجہ پالیسی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کچھ بات کرتی چلوں گی روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی اہم سرخیوں کے حوالے سے۔ ملک بھر میں یوم تکبیر جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 1 جون کو ہوگا، صدر نے سمری پر دستخط کر دیے۔ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں بھارتی وزیر اعظم۔ اور سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب فصیح بخاری کی تقرری کل عدم قرار دے دی۔ ناظرین، روزنامہ نوائے وقت سے کچھ مزید بات کرتی چلوں گی شائع کردہ اداریے کے حوالے سے، جس کا عنوان ہے ڈرون حملے غیر منصفانہ اور قابل مذمت۔ اداریے میں تحریر کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کی ہائی کمشنر نیو اینتھم پلے نے پاکستان میں ڈرون حملوں کو غیر منصفانہ اور قابل مذمت قرار دیا ہے، جنیوا میں ہونے والے انسانی حقوق کونسل کے 23 سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور فوجی آپریشنز میں ڈرون طیاروں کے استعمال اور انسانی حقوق کی پامالی پر وہ انتہائی رنجیدہ ہیں۔ تاہم اداریے میں اسی موضوع پر بحث کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے تحریر کیا گیا ہے کہ ڈرون حملے متعلقہ ملک کی اجازت کے بغیر ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر سے تجاوز، اور ان میں بے گناہ افراد کی ہلاکتیں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہیں، جس کا نیو اینتھم پلے نے درست ادراک اور اعتراف کیا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو اینتھم پلے کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کئی برس سے ڈرون حملوں کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، بات صرف مذمتی اور خیر مقدمی بیانات سے نہیں بنے گی، اس کے لیے پاکستان کو اقوام متحدہ سے رجوع کرنا ہوگا، جس کے ادارہ برائے انسانی حقوق کی ہائی کمشنر نے بھی ڈرون حملوں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی، غیر منصفانہ اور قابل مذمت قرار دے دیا ہے۔ اور ناظرین، یہاں شامل کرتی چلوں گی روزنامہ اوصاف میں شائع آج کی اہم سرخیوں کو۔ بجلی بحران چند دنوں میں ختم کرنے کی توقع نہ رکھی جائے، نواز شریف۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، بجلی کی قیمت میں 75 پیسے فی یونٹ اضافہ، اطلاق 1 اپریل کے لیے ہوگا۔ پاکستان میں ہونے والے ڈرون حملے غیر منصفانہ ہیں، دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن۔ پاک بھارت وزرائے اعظم رواں سال ملاقات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں شامل کرتی چلوں گی روزنامہ اوصاف سے محمد فرقان کے تحریر کردہ تجزیے کو، جس کا عنوان ہے ایٹمی دھماکے اور پاکستان۔ محمد فرقان تحریر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر اور ان کی ٹیم کے عظیم کارنامے کی بدولت 28 مئی 1998 کے دن پاکستان کی تاریخ میں تحفظ نظریہ پاکستان اور تکمیل دفاع پاکستان کی تاریخ کا دن اور یوم تکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج پاکستان کا جوہری پروگرام اور ایٹم بم، جو کہ پورے عالم اسلام کا جوہری پروگرام اور ایٹم بم ہے، کے خلاف اسرائیل، امریکہ اور اس کے حواری سازشوں میں مصروف ہیں، اور وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کی نرسری اور ناکام ریاست قرار دینے کے امریکی بیانات بھی اسی سلسلے کی کڑی تھے، تاکہ انتہا پسندوں کے قبضے کا شور مچا کر پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ محمد فرقان مزید لکھتے ہیں کہ ماضی میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے خلاف الزام تراشی بھی اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھی، اور اسلام آباد پر طالبان کی چڑھائی کا شور بھی اسی لیے مچایا گیا۔ دنیا کو یہ تاثر بھی دیا گیا کہ طالبان کی نظریں ہماری ایٹمی اثاثوں پر ہیں، جبکہ حال ہی میں امریکی حکومت نے ایک خصوصی فورس کی تشکیل اور پاک افغان سرحد پر اس کی تعیناتی بھی صرف اس مقصد کے لیے کی ہے کہ وقت ضرورت پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ امریکہ اپنے علاقائی مفادات، اسلام مخالف عالمی ایجنڈے اور اسرائیل کے لیے خطرہ تصور کرتے ہوئے پاکستان اور ایران سمیت کسی بھی اسلامی ریاست کو ایٹمی صلاحیت کا حامل دیکھنا نہیں چاہتا۔ ناظرین، اسی تجزیے کے اختتام کے ساتھ یہیں آج کے جائزے کا بھی اب اختتام کرتی چلوں گی۔ منتہا کاظمی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔
شکریہ منتہا آپ کا۔ اور ناظرین، اس حصے میں باری ہے بین الاقوامی میڈیا کے کارٹونوں کی، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان ناہید انوری اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔